بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، دور جدید کے معاشی نظام میں بینکنگ سسٹم ایک ناگزیر ضرورت بن چکا ہے. صنعت و حرفت ہو یا زراعت، تجارت ہو یا ذاتی ضرورت، قرضے کا حصول صرف بینک ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، اور بینک بغیر سود کے قرضہ نہیں دیتا. سود اور بینکنگ سسٹم پر انحصار کرنے والے اس معاشرے میں اسلامی تعلیمات کس طرح قابل عمل ہیں، اس حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب نے جہاں دین کے دیگر شعبوں میں تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے، وہیں معیشت پر بھی ان کا کام نمایاں طور پر سامنے آ چکا ہے. ناظرین، ہم جاوید صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے سود کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، بہت سی چیزیں اس میں آپ نے واضح کی تھیں. جو ایک بڑا مسئلہ آج کے دور میں پیدا ہو گیا ہے کہ سود انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے بینک کے ادارے کی شکل میں، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
ظاہر ہے جی، جب ایک چیز اتنے بڑے ادارے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر معاشرے کو گویا اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اس کو آپ آسانی سے پھر ختم نہیں کر سکتے. میں اس کی ہمیشہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو غلامی کے ادارے کو بالکل یہی حیثیت حاصل تھی. ہزاروں کی تعداد میں غلام لوگوں کے گھروں میں تھے، وہ ان کے کاروبار کو دیکھ رہے تھے، ان کے تجارتی قافلے لے کے جا رہے تھے، ان کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ان کی دکانیں چلا رہے تھے، ان کے گھریلو معاملات میں بھی کچھ نہ کچھ دخیل تھے. یہ صورتحال ایسی سنگین تھی کہ اگر فوری طور پر یہ کہا جاتا کہ غلامی کا ادارہ ختم کیا جا رہا ہے تو اگلے دن لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ظلم وجود میں آتا جس کی شاید کوئی نظیر نہ مل سکتی. ہزاروں کی تعداد میں عورتیں قحط گری پر مجبور ہو جاتی، چھت سے محروم ہو جاتی، بہت سے لوگ شاید مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے. تو اسلام نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تدریج کے ساتھ اصلاح کرنا شروع کیا، یعنی اصلاحات کا بھی ایک پروگرام جاری کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک ممنوع بھی قرار نہیں دیا جب تک اصلاحات ایک خاص جگہ پر نہیں پہنچ گئی، بلکہ اتنا عمدہ طریقہ اختیار کیا کہ ان اصلاحات سے گویا غلامی کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی. تو میرے نزدیک سود بھی اس وقت یہی حیثیت اختیار کر چکا ہے. بینک کا نظام اس وقت پوری سوسائٹی کو اپنے نظم میں لیے ہوئے ہے. پھر یہ کہ بینک سود کا کاروبار تو کرتا ہے، اس کے ساتھ جدید معیشت کے لیے بہت سی سہولتیں بھی وہاں پہنچاتا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو شاید اب بینک جیسے کسی ادارے کے بغیر انجام ہی نہیں دیے جا سکتے. تو معیشت کی ایک ناگزیر ضرورت بن چکا ہوا ہے. اس صورتحال میں اب ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم چونکہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ سود میں ایک اخلاقی قباحت ہے، جس طرح ہر مسلمان اپنے تمام معاملات میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بھی پاکیزگی پیدا ہو. اس پاکیزگی کے حصول کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کے لیے تدریج ہی کا طریقہ اختیار کریں، اور جب تک تدریج کا یہ طریقہ روبعمل رہتا ہے اس وقت ہے کہ اس ادارے کو گوارا کیا جائے گا.
ختم نہیں کر سکتے. آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں جو کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے یہ بہرحال ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی؟
دیکھیے جی، میں تو اس سے پچھلی نشست میں بہت وضاحت سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سود اصل میں قرض پر متعین منافع کا نام ہے. سود کی یہ تعریف ہمیشہ سے طے ہے. ہمارے ہاں اس میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جیسے ہی بینکاری کے نظام سے واسطہ پڑا ہے تو تین مکاتب فکر بن گئے ہیں. ایک نقطہ نظر ہمارے قدیم علماء کا ہے، وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ سود قرض پر متعین منافع کا نام ہے، اور سود کی ہر قسم بالکل ممنوع ہے. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ رفاہی مقاصد کے لیے لیا گیا ہے، وہ کاروباری مقاصد کے لیے لیا گیا ہے، اس کی شرح کم ہے، اس کی شرح زیادہ ہے، وہ بہرحال اپنے اندر ظلم کا عنصر رکھتا ہے اور اسے ممنوع ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ نظر بعض ان لوگوں نے اختیار کیا جو قرآن مجید کے اس زمانے میں تاویل تشریح کا کچھ کام انجام دیتے رہے ہیں. انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت سے استدلال کر کے یہ کہا کہ قرآن صرف مرکب سود کو، اضاف و مضاف کے کیونکہ الفاظ آئے ہیں تو مرکب سود کو ممنوع قرار دیتا ہے. اور تیسرا نقطہ نظر اس معاملے میں بعض اور دوسرے جدید علماء نے اختیار کیا کہ کمرشل انٹرسٹ میں وہ ظلم نہیں پایا جاتا جو یوجری میں یا مہاجنی سود میں پایا جاتا تھا. علت ختم ہو چکی ہے, یعنی حکم جس چیز پر مبنی تھا وہ چیز اب بینکاری کے نظام میں نہیں پائی جاتی, تو اس وجہ سے اس کو جائز ہونا چاہیے. یہ تین نقطہ ہے نظر ہے اس معاملے میں, اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں موجود ہے, اہل علم اس پر اپنا نقطہ نظر بیان بھی کر رہے ہیں, اپنی آرا بھی دے رہے ہیں, اپنا استدلال بھی پیش کر رہے ہیں. اسلام میں بھی جب آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو جتنے بھی اہل علم ہوتے ہیں وہ آرا کو دیکھتے ہیں, ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں. میں جہاں تک اس معاملے کا مطالعہ کیا ہے, اس نتیجے پر پہنچا وہ میں نے پچھلے پروگرام میں واضح کر دیا تھا کہ سورہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں, بین منتنم ہے, اور اس میں جو حرمت کی علت ہے وہ آپ کا اخلاقی لحاظ سے اس روپے کو استعمال کرنا ہے. اسلام اس کو ناجائز کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ حق نہیں رکھتے یہ روپیہ لینے کا, یعنی آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, اس میں اخلاقی قباحت ہے. چنانچہ دیکھیے نا کہ قرآن مجید میں جہاں اس کی شناخت بیان کی ہے تو وہاں الفاظ یہ اختیار کر لیے ہیں, یہ لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ ان کو شیطان نے چھوت سے پاگل بنا دیا ہے, گویا دوسروں کا روپیہ بغیر اپنے روپے کو جوکھم میں ڈالے آپ لینے کے لیے بیتاب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کو نفع ہوا ہے یا کسی کو نقصان ہوا ہے. یہ ساری جتنی منطق ہے یہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کسی کاروباری آدمی نے بھی قرض لیا ہوتا ہے اور اس کو شدید نقصان ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اصل علت وہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک غلط کام کرتے ہیں یا ایک ناجائز کام کرتے ہیں تو اس کی مقدار سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے, اس کے تقاضوں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے, اس کی شرح سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. کبھی ذرا زیادہ شرح ہو جاتی ہے, یا مثال کے طور پر صرفی مقاصد کے لیے آپ نے اگر قرض لیا ہوا تو وہاں ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کی شناخت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کاروباری معاملات میں وہ نسبتاً ہلکا ہو جاتا ہے. یہ چیز تو سارے گناہوں میں, ساری برائیوں میں ہر جگہ ہوتی ہے, اور آپ دیکھیے کہ اس ترتیب سے کوئی برائی اور کوئی گناہ بھی پاک نہیں ہے, بلکہ نیکیوں کے معاملے میں بھی ہے. یعنی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی کیفیت کے لحاظ سے, ان کی نوعیت کے لحاظ سے, موقع کے لحاظ سے ان کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس میں کمی بھی ہوتی ہے, آپ کے دل کی کیفیت بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ معاملات تو ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہاجنی سود جس درجے کا ظلم پیدا کرتا تھا وہ صورتحال اب بینکاری کے سود میں نہیں رہی. لیکن معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, معیشت پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں نے مطالعہ کر کے بتایا ہے کہ اس سے ایک اجتماعی نوعیت کا ظلم وجود میں آتا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو ایک سادہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے ربا کو ممنوع قرار دیا ہے. ربا کیا چیز ہے؟ یہ قرض پر متعین منفعت ہے, اور یہ بہرحال ممنوع ہے. اس سے ہمیں اپنے معیشت کے نظام کو پاک کرنے کی جدوجہد کرنی ہے.
سب یہ جو ہمارے ہاں اس سلسلے میں جدوجہد کی گئی ہے پچھلے دو تین دہائیوں میں تو بہت کام بھی ہوا ہے, بلکہ جو بھی حالیہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ $3 کھرب جو ہے اسلامی بینکنگ کے اثاثے پہنچ چکے ہیں, اور 15% سالانہ اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے. تو یہ سلوشن, ایک جو اسلامک بینکنگ کا سلوشن امپلیمنٹ کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ مستقل طور پہ سالو ہو چکا ہے.
دیکھیے جی, جن لوگوں نے یہ بینکنگ کا نظام قائم کیا ہے اور جن علماء کی آرا پر قائم کیا ہے, آپ ان کی تحریریں بھی پڑھ لیجئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مثالی طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے, بلکہ ہم بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے ہاں جن جلیل القدر علماء نے اس پر کام کر کے اس کے اساسی اور بنیادی اصول فراہم کیے ہیں, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ایک مثالی صورتحال حاصل کر لی ہے اور سود سے اس کو پاک کر دیا ہے. عام طور پر جو طریقے اس میں اختیار کیے جاتے ہیں, جسے ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں, عام طور پر جو طریقے ہیں وہ دو ہی ہیں. یا تو لیزنگ کا طریقہ ہے, اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اگر اس میں اس بات کی وضاحت موجود رہے کہ آپ کو چیز واپس کرنی ہے. اگر یہ صراحت ہو تو پھر اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کوئی بھی, اس لیے کہ کرایہ تو ہمیشہ سے جائز رہا ہے. اس کی میں مثال سے اس کی حقیقت واضح کرتا ہوں. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, مثال کے طور پر میرا مالک مکان مجھے 10,000 روپے کرایہ لیتا ہے. وہ مجھے اگر پیشکش کرتا ہے کہ آپ 10,000 روپے کرایہ تو دیتے رہیے, اس کے ساتھ یہ مالک کی حیثیت سے قسط بھی مقرر کر دیتا ہے میرے لیے کہ آپ اس میں 5,000, 10,000, 20,000 روپے اس کی مال کی, اس مکان کی ملکیت بھی آپ کو منتقل ہو جائے گی بتدریج, قسط دیتے رہیے. تو یہ میرے نزدیک ایک تبرع کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اس نے میرے ساتھ کیا ہے, ساتھ میں مجھ سے وہ لے رہا ہے. اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کسی طرح بھی, اگر مجھے مکان ہی واپس کرنا ہے. دیکھیے, جو چیز سود کو سود بناتی ہے وہ یہ تقاضا ہے کہ آپ روپیہ بھی واپس کیجئے کما کے, اور اس پر متعین منفعت بھی ہر حال میں دیں. تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن زیادہ معاملات یا تو لیزنگ پر ہیں یا مرابہ پر ہیں. مرابہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے اندر تو بلکہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے پروردگار کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. میں تو جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. یعنی اس میں جو ہوتا ہے کہ بینک مثال کے طور پر آپ کو وکیل مقرر کر دیتا ہے, آپ کو قرض چاہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں بازار سے جا کے خرید دیجیے. اب آپ نے جس قیمت پر خریدی ہے بینک کی طرف سے اس سے زیادہ قیمت مقرر کر کے وہ آپ سے دوبارہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو فریب دینے کا طریقہ ہے یہ اسلام کے منشا.
سب ایک لفظ اور اس میں ہم سنتے ہیں ایک اس طرح بلکہ ہم سنتے ہیں ہیلا بینکاری, تو وہ کیا ہوتی ہے ہیلا بینکاری؟
یہ میرا خیال یہ کہ اسی کو کہا جاتا ہوگا اس وجہ سے کہ آپ اس میں ایک طرح کا ہیلا ہی کرتے ہیں نا. آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو آپ پیسے دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ ایک قیمت پہ خرید لیجئے, پھر اس کے بعد بینک ہی اس کو خرید لیتا ہے پھر دوبارہ اس کو بیچ دیتا ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ میرے خیال میں ہیلے کی صورت ہے اور ہیلا بازی دین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنی
چاہیے. اصل جو آئیڈیل حل ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل آئیڈیل حل جو ہوگا وہ یا تو مشارکت کے اصول پہ ہوگا, پارٹنرشپ کے اصول پہ ہوگا, یا وہ مزاربت کے اصول پہ ہوگا. جبکہ دوسری طرف بینکر یہ کہتے ہیں, بینک والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تاجر تو ہیں نہیں جو ہم یہ دونوں کام کریں, ہم تو اصل میں فائنینس کے ایکسپرٹ ہیں. تو وہ آئیڈیل سولوشن جو ہے وہ تو شاید بینکنگ کی دنیا میں امپلیمنٹ ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ تجارت میں رسک ہوتا ہے اور بینکنگ رسک سے باہر کھڑی ہوئی ہے. تو ایک ہی پھر وہ حل رہ جاتا ہے کہ یہ جو لیزنگ والا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا لیزنگ بینکنگ سسٹم کی ساری ضروریات پوری کر سکتی ہے یا اس میں ہمیں پھر بینکرز کو بھی ساتھ بٹھا کے بات کرنی پڑے
گی؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بینکاری کا نیا نظام کیسے بنے گا, اس کے کیا اصول ہوں گے, ان میں جو چیزیں ہم اس وقت اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کیسے نکالی جائیں گی, یہ میرے نزدیک علماء کے دائرے کی چیز نہیں ہے. یہ تو در حقیقت ماہرین معیشت کے طے کرنے کا کام ہے, انہیں کو یہ کام کرنا چاہیے. ہم تو صرف دینی علوم کے ماہرین کی حیثیت سے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز اخلاقی لحاظ سے غلط ہے, کیا چیز ممنوع ہے, اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کیجئے. مثلا سود کے بارے میں ہم بتا دیں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, قرآن کس چیز کو سود قرار دیتا ہے, یہ دین کے علم کا مسئلہ ہے, اس کو ہم نے واضح کر دیا. جوا کیا چیز ہے, جوئے کی کیا نوعیت ہوتی ہے, جوا کیوں ممنوع قرار دیا گیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, یہ بتا دیں گے اور اس کے بارے میں استدلال بھی کر لیں گے. اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہم بتا دیں گے کہ اگر کوئی آدمی صرف نفع میں شریک ہوتا ہے, نقصان میں شریک نہیں ہوتا, تو دین اور شریعت میں اس کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے,
اصول اختیار کیا جا سکتا ہے,
یہ اصول اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ بتا دیں کہ کرایہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے, اگر آپ ملکیت کو منتقل نہیں کر رہے تو آپ کرایہ لے سکتے ہیں. اشیاء کا کرایہ لیا جاتا ہے, ظاہر چاول کا کرایہ نہیں ہوتا, آٹے کا کرایہ نہیں ہوتا, روپے کا کرایہ نہیں ہوتا, لیکن وہ چیزیں جو یوزیبل ہیں, استعمال میں لائی جا سکتی ہیں, جو اپنے وجود کو قائم رکھتی ہیں, ان کا کرایہ لینے کا آپ کو حق ہے, یہ ہم بتا دیں گے. لیکن یہ کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اب ایک بینکاری کا نظام قائم کرنا ہے, یہ ماہرین معیشت کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ماہرین معیشت کو ان اصولوں کو سمجھ کر ان کا جائزہ لے کے اس کی روشنی میں کام کرنا چاہیے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے راستے نکال دیں, لیکن یہ کوئی آسان معاملہ نہیں. اس کے لیے اعلیٰ درجے کے علمی ادارے قائم ہونے چاہیے, اعلیٰ درجے کے ماہرین معیشت کو اپنی زندگیاں لگا کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, تاکہ وہ ایسے ذرائع اختیار کر سکیں جس میں بینک کی جگہ ایک دوسرا نظام قائم ہو سکے جو اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرے.
حجاج صاحب, ہمارے ہاں ایک اور تصور بھی تھا جو بینکنگ میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا, وہ پروفٹ اینڈ لاس بینکنگ کا تھا, پی ایل ایس اکاؤنٹس کا جو سسٹم تھا. یعنی بینکنگ سسٹم تو یہی ہے, اس میں کچھ اکاؤنٹس علیحدہ سے کھول دیے جاتے ہیں, پی ایل ایس اکاؤنٹس, ان کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟
یہ کہنے کو تو ظاہر ہے, جب آپ نے کہا کہ نفع نقصان میں آپ شریک ہے تو میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں, لیکن جو واقفان حال ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, وہی بینکاری کا نظام تھا, وہی سود کی معیشت تھی, اسی کے مطابق وہ چل رہا تھا, اس کو آپ نے ایک دوسرا نام دے دیا. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, میں ایک چیز کے بارے میں بہت وضاحت سے متبع کرنا چاہتا ہوں, ہمیں غلط کام کرتے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے, اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت توفیق دے سکتا ہے کہ ہم اس غلط کام سے اپنے آپ کو پاک کر لیں, لیکن ہم اس کو نام بدل کر کوئی اور صورت دے دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خدا کو ہم دھوکہ دیتے ہیں بلکہ اصلاح کے مواقع بھی ہمارے لیے ختم ہو جاتے ہیں. میں جب قرآن مجید میں یہ دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے سب کے دن ایک ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی سخت سزا دی, میرا احساس یہ ہے کہ یہی معاملہ ہمیں تمام دوسرے امور میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی ہر جگہ بالکل صفائی کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کیا چیز ممنوع ہے. ہم بچ سکتے ہیں, اللہ کا کرم ہوگا ہمارے اوپر, ہم نہیں بچ سکتے تو کم سے کم یہ احساس رہے گا کہ ہمیں غلط کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنا دامن اس سے صاف کر لیں. تو میں اس کو صحیح طریقہ سمجھتا ہوں.
اور آپ نے جو چیز اس میں بیان کی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم ہے, اس کو دوبارہ دے دینا چاہیے. ایک یہ کہ بینک منافع میں شریک ہو جائے, نقصان میں شریک نہ ہو، ایک تو یہ راستہ ہے، اور دوسرا کرایہ داری کا جو طریقہ ہے کہ جس میں ملکیت جو ہے وہ بینک کی رہتی ہے.
ان دونوں چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے نا. ایک چیز یہ ہے کہ بینک نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، گاڑی لے دی ہے، مکان بنا دیا ہے، ایک چیز یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک شے ہے جو وجود میں آ گئی ہے، یہ قابل استعمال چیز ہے، اس کا اگر بینک کرایہ لیتا ہے ہم سے تو یہ ممنوع نہیں ہے. لیکن اس کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ ملکیت اس وقت منتقل ہوگی جب ہم پوری قیمت ادا کر دیں گے. جب تک ملکیت نہیں منتقل ہوئی اس وقت تک ہم کرایہ دے رہے ہیں، ساتھ اقساط بھی دے رہے ہیں، ملکیت آہستہ آہستہ منتقل بھی ہوتی جا رہی ہے. اگر کسی موقع پر ہم قسطیں دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ چیز ہی واپس لی جائے گی. اس سادہ طریقے پر اگر یہ معاملہ کیا گیا تو اس پر دین اور شریعت کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں.
سب یہ وہ سوال ہے جو بہت کیا جاتا ہے آج کل، کیونکہ لیزنگ پہ گاڑیاں مل رہی ہیں اور بہت سی چیزیں، تو یہ اصول اگر پیش نظر رکھا گیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں،
اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے. یعنی جو چیز استعمال کرنے کے لیے دی گئی اس کا کرایہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے. دیکھیں ہم نے سود کی تاریخ میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ سود میں اخلاقی کباہت کیا ہے. دو مشقتوں میں آدمی کو مبتلا ہونا پڑتا ہے، جو کچھ آپ اسے دیتے ہیں وہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے، آپ اسے کما کے دوبارہ دوسرے کو دیتے ہیں، پھر اس میں آپ متعین منفعت کا بھی تقاضا کرتے ہیں، تو یہ چیز ظلم، زیادتی اور ناحق دوسرے سے مال لینا بن جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا. جب ہم کرایہ لے رہے ہوتے ہیں تو اصل میں چیز آپ کی ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، جب آپ مجھ سے مانگیں گے میں چیز آپ کو اٹھا کے دے دوں گا. یعنی ایک کروڑ روپیہ اگر میں نے قرض لے لیا ہے تو ہو سکتا ہے نسلیں میری ادا نہ کر سکیں، لیکن اس سے زیادہ مالیت کا مکان میں نے کرائے پر لیا ہوا ہے، کرایہ میں نہیں دے سکا، میں آپ کا مکان آپ کو واپس کر دوں گا. تو اس لیے کرائے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جب آپ گاڑی لیتے ہیں، جب مکان میں شریک ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل بینک کرتے ہیں، تو اس میں کرایہ داری کے اصول پر شریک ہونے کے نتیجے میں یہ سود سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بینک قرض دیتا ہے اور یہ طے کر دیتا ہے کہ ہم نقصان میں شریک نہیں ہیں. آپ کو قرض تو ہر حال میں واپس کرنا ہے، روپیہ قرض دیا ہے وہ آپ کو ہر حال میں واپس کرنا ہے، لیکن اگر نفع ہوگا تو اس میں سے ہمارا حصہ اتنا ہوگا. اگر نفع ہوگا یہ صورتحال بھی بالکل جائز ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ایک روایت کی بنیاد پر جو بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ روایت بھی اصل میں ان چیزوں سے متعلق ہے جو کرائے پر اٹھائی جاتی ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ الخراج بالزمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت جب تک کسی چیز کی آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے نقصان کے ذمہ دار ہیں، اسی وقت تک آپ کرایہ لے سکتے ہیں. تو یہ انہی چیزوں سے متعلق ہے جو یوزیبل چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق.
جیسا بینکنگ سسٹم کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بینکس میں جاب کرتی ہے، اور پچھلے پروگرام میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے بیان بھی کیا تھا کہ تعاون کرنے والے لوگ، کتابت کرنے والے لوگ، گواہ، سب کے سب جو ہے وہ تعاون کرنے کے جرم میں شریک ہیں. تو عملہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی معاشی ضرورت ہے، دین دوسری جگہ کھڑا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟
دیکھیے میں نے اسی وقت کی بات بھی واضح کر دی تھی کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی صورت غلامی کی تھی، یعنی اس نے معیشت کا احاطہ کیا ہوا تھا. تو اسلام نے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک جانب معاملے کو جیسے وہ تھا ویسے ہی رہنے دیا، اور دوسری جانب اصلاحات کا ایک پورا پروگرام جاری کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو لوگوں کو بتانی ہماری ذمہ داری ہے کہ سود کھانا ممنوع ہے، یہ ایک اخلاقی برائی ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا قرآن میں واضح طریقے پہ اعلان کیا ہے، اور اس میں یہ کوئی تفریق نہیں کی کہ وہ صرفی مقاصد کے لیے لیا گیا قرض ہے یا وہ کاروباری مقاصد کے لیے لیا گیا قرض ہے. اس کو ہر حال میں ہمیں ختم کرنے کی صحیح کرنی ہے، ہر مسلمان کو سود کھانے سے بچنا چاہیے، یہ بات تو ہمیں بتانی ہے. لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر جو ایک پورا نظام بن گیا ہے بینکاری کا، یہ دو دن میں ختم کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے. اور جب یہ نظام چل رہا ہے تو لوگ اس میں ظاہرہ کے ملازمت بھی کریں گے، کچھ نہ کچھ اس نوعیت کے معاملات بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں سختی نہیں کرنی چاہیے جب تک ہم اس نظام کو درست کر کے اس کی کوئی دوسری صورت پیدا نہیں کر لیتے. البتہ ایک محتاط مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر جگہ پر چلے جانا چاہیے تو اسے ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے. سود کی رقم کھانا، سود کی رقم استعمال کرنا، وہ تو ظاہر ہے کہ ممنوع رہے گا اور ہر حال میں ممنوع رہے گا، لیکن آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ایک ایسے ادارے کے اندر کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں مؤخر کر دینا چاہیے اس وقت تک جب تک ہم اصلاحات نہیں کر لیتے، اور اس کو فی الحال پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے درجے ہی میں رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اس میں ایک وسعت ہے ہر جگہ یہ پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے، ورنہ اصل میں یہ چیز ہے ایک
تعاون ہی بنتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو حضور نے تعاون ہی قرار دیا ہے، اور یہ بالکل کامن سینس بھی کہتی ہے کہ تعاون ہی ہے، یعنی آپ دست و بازو بن گئے ہیں اصل میں غلط کام کرنے والے کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا اصول بھی بیان فرما دیا ہے اور اس کی تعلیم ہم کو دے دی ہے کہ جب ایک چیز ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کو تدریج سے درست کیا جاتا ہے, اس کے معاملے میں فوری طور پر احکام صادر نہیں کیے جاتے. اصل میں اگر آپ خلاصے کے طور پر دیکھیں تو چند چیزیں جس پر لوگوں کو مطلب دے رہنا چاہیے. ایک یہ کہ سود پر قرض لینا اس کی کوئی ممانعت قرآن مجید نے نہیں کی, سود پر قرض لینے کی ممانعت حدیث میں بھی نہیں ہوئی. جس ایک لفظ سے لوگوں نے یہ بات نکالی ہے, میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا صحیح مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے, لیکن یہ بھارت میری تحقیق ہے. دوسری چیز جو واضح میں نے کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ سود کا تعلق اصل میں ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں, جیسے روپیہ ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے, ان چیزوں میں سود ہوا کرتا ہے. کسی استعمال کی چیز میں سود نہیں ہوتا, یوزبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا, کنزیومیبل چیزوں میں سود ہوتا ہے. اس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, لوگ ان دونوں کو الگ الگ بالعموم نہیں کرتے. تیسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں لیکن چونکہ میں آپ کے فیصلے میں شریک نہیں ہوں اس لیے میں نقصان میں بھی شریک نہیں ہوں, جس طرح عام قرض میں نے دیا ہوتا تو آپ کو نقصان ہوتا یا فائدہ ہوتا, قرض تو آپ نے واپس کرنا ہی تھا, وہ آپ ہر حال میں واپس کریں گے, البتہ نفع اگر ہوگا تو میں اس میں شریک ہوں گا, تو میرے نزدیک اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اور جس روایت سے اس کے خلاف استدلال کیا جاتا ہے اس کا تعلق بھی کرائے کی چیزوں سے ہے. یہ چند باتیں اگر واضح رہے تو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ملتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اس نظام کو درست کرنا چاہیے.
اس حوالے سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں ہیں, لیکن ناظرین وقت ہوا اس وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاج صاحب آپ نے ابھی بینکوں کے حوالے سے بات کی, تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بینک کی جاب ہے یہ اس صورت میں جائز ہے جب کوئی بینک وہ غیر مسلموں کا ہو. یہ ایک ہماری ایک استدلال کیا جاتا ہے, غیر مسلموں کا اگر بینک ہے تو اس میں کوئی بھی مسلمان جاب کر سکتا ہے, ایک بات یہ کہی جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں ہم موجود ہیں تو وہاں سود بھی کھایا جا سکتا ہے.
یہ بات یہ ہے کہ جو چیزیں اخلاقی لحاظ سے بری ہوتی ہیں وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تفریق کے ساتھ بری یا اچھی نہیں ہوتی, وہ ہر حال میں بری ہوتی ہے. وہ ہماری فقہ میں ایک مسئلہ تھا دار الحرب میں سود لینے کا, اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے. وہ معاملات ختم ہو چکے, ان کی نوعیت بالکل الگ تھی, وہ بھی فقہا کا ایک استدلال تھا. میرے نزدیک سادہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی برائی قرار دیا وہ ہر حال میں اخلاقی برائی ہے. کیا آپ دار الحرب میں رشوت لینے کو جائز قرار دیں گے؟ اصل میں اس میں استدلال یہ کیا گیا تھا کہ کیونکہ آپ ناجائز مال لیتے ہیں دوسرے کا, تو حربی کا مال تو آپ زبردستی بھی چھیننے کا حق رکھتے ہیں, اس وجہ سے اس میں کیا حرج ہے کہ آپ سود کے طور پر
غیر مسلموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم
غیر مسلموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ برسر جنگ ہیں. حربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ برسر جنگ ہیں, تو جب آپ برسر جنگ ہیں تو آپ لوگوں کا مال لے لیتے ہیں نا, تو اس کو بھی گویا اسی اصول پر قیاس کیا گیا تھا. میرے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اخلاقی معاملات جیسے کہ میں نے عرض کیا, ان کی حرمت کا معاملہ ابدی نوعیت کا ہوتا ہے. مجبوری البتہ کسی موقع کے اوپر جواز پیدا کرتی ہے, اور مجبوری کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ فی الواقع اتنے مجبور ہیں کہ آپ ایک غلط کام کر کے اپنے اللہ کے حضور میں جواب دہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی استثناء نہیں ہوتا. یہ استثناء سب حرمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر بیان کر دیا, من استر غیر بین ولا, یعنی آپ مجبور ہو گئے ہیں اور پھر آپ حدود سے بڑھ بھی نہیں رہے, آپ کے اندر کوئی رغبت بھی نہیں ہے, آپ مجبوری میں کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو قبول کیا جائے گا. یہ مجبوری یہاں بھی بہت سے لوگ لاحق ہوتی ہے, بیوہ ہیں, ایسے بہت سے ریٹائرڈ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو بعض اوقات وہ بینکوں میں پیسے رکھ لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں بھی مجبوری کی رعایت ان کو ملے گی, لیکن وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی. تو مسلمان ہوں یا غیر مسلمان, بھارت سود ایک ممنوع چیز ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. لیکن چونکہ ایک سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے اور بینکاری کا پورا نظام احاطہ کر چکا ہے, اس وجہ سے میں محدود رکھتا ہوں حرمت کو وہیں تک جہاں آپ سود کھا رہے ہیں.
جیسا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ آج کل بڑے عام ہو گئے ہیں, تو یہ بھی بینک دیتے ہیں, پھر اس سے آدمی کو اکثر سود بھی دینا پڑ جاتا ہے, تو ایک تو ان کو استعمال کرنا دینی طور پہ کیسا ہے, دوسرا یہ کہ یہ ایک کہیں تعاون کی ایک شکل تو نہیں ہے؟
میرے نزدیک میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آدمی جتنا محفوظ رہ سکتا ہے تو ایک اچھی بات ہے, لیکن جب آپ سود دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. یعنی اس کے معاملے میں اگر پہلے بھی لوگوں نے کوئی رائے قائم کی تو تعاون کے اصول پر کی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر تعاون کا اطلاق ہو سکتا ہے. تعاون اصل میں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کاروبار کو چلانے میں آپ کے معاون ہوتے ہیں, تو میں تعاون کو بھی وہیں تک محدود سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو اس سے بڑی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس نظام میں رہ رہے ہیں مثال کے طور پر, اس کے اندر کچھ غیر اسلامی چیزیں موجود ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ایک دکاندار سے آپ سودا خریدتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ کوئی ظلم عدوان کا طریقہ اختیار کرتا ہے, آپ بہرحال اس کے گاہک ہیں تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ طریقہ اسلام میں نہیں اختیار کیا گیا, اسلام میں سادہ طریقہ اختیار کیا گیا. یہ چیز ممنوع ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. عام لوگوں کو اس مشقت میں نہیں ڈالا جاتا. تو اسے میں نے اصول کے طور پر آپ کو بتا دیا کہ جب آپ سود دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی ممانعت قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی, حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی. جس ایک لفظ سے اس کی ممانعت بیان کی جاتی ہے اس کو میں نے جہاں تک غور کیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ غلط سمجھا گیا ہے. اس کے معنی اصل میں سود کے ایجنٹوں کے ہیں, نہ کہ قرض لینے والوں کے ہیں. اب اس کے بعد اور کوئی چیز قرآن حدیث میں تو رہتی نہیں. عقل عام کے تقاضے سے کوئی آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے, اس کی رائے مجھ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرے نزدیک وہ میں نے جو تینوں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں وہ بالکل پیش نظر رہنی چاہیے اور میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں اپنے علم, اپنے مطالعے اور اپنی تحقیق کی حد تک. رہی یہ بات کہ معیشت کے معاملات کے لیے ہم کوئی تجویز دیں اور کوئی نظام تجویز کرے, میں نے عرض کیا کہ وہ ماہرین معیشت کا کام ہے, ہمارا دائرہ یہی تھا.
اہل علم کے اسکوپ سے باہر ہے وہ چیز. ایسا سود لینے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ غریب, آپ نے ذکر کیا, بیوہ ہیں, پینشن لینے والے لوگ ہیں, جو بچت انہیں ملتی ہے وہ اس کو اپنے گورنمنٹ کی سیونگ اسکیم میں لگا دیتے ہیں, اب وہ چلتی ہیں سود پہ. تو غریب آدمی ہے, وہ مجبور ہے, لیکن وہ سود کھا رہا ہے, اس کا معاملہ کیا ہوگا؟
دیکھیے بات یہ جی کہ اس کو مجبوری کے اصول پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی کسی چیز کے ممنوع ہونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بہرحال قاعدے کے مطابق ممنوع ہوگی, لیکن مجبوری کا اصول خود قرآن میں بیان ہوا ہے, ایمان کے اظہار کے بارے میں بیان ہو گیا ہے, بدکاری جیسے گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا, جن لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کیا جا رہا تھا تو فرمایا کہ فإن اللہ من بعد اقراءهن لغفور رحیم. اس مجبوری کی صورت میں اگر وہ اس کا ارتکاب کرتی ہیں اور دل سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنی مجبوری کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں, اور مجبوری بعض اوقات واقعی ہوتی ہے, یعنی آدمی جب ریٹائر ہوتا ہے, کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ادارے موجود نہیں ہیں, خاندانی نظام بھی ختم ہو رہا ہے, تو اس میں واقعتا لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ تو آدمی خود ہی کرے گا. میں آپ اس کا فیصلہ,
ایک پہل اس کا یہ بھی ہے جاوید صاحب کہ گورنمنٹ اس کو سود کے نام پہ دیتی کیوں ہے, وہ تو یعنی کمپنسیشن کسی دوسرے نام سے بھی کر سکتی ہے, اس کو تو کسی طریقے سے منافع ہوتا ہی ہے.
یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, یعنی اگر اس کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ جن لوگوں کے پاس بھی وہ بیوائیں ہیں یا کچھ اسی طرح کے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, کوئی اور کام نہیں کر سکتے یا معذور ہو گئے ہیں, وہ اگر اپنا روپیہ حکومت کو دے دیتے ہیں اور حکومت قرض کے طور پر اسے استعمال کر رہی ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اس پر کچھ زائد دے کے آپ کو واپس کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے کہ آپ زائد دے کر واپس کریں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اس کو شرط نہ بنایا جائے. جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرض واپس کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی اس سے ہم نے جو اونٹ قرض پر لیا تھا وہ دبلا پتلا تھا, اس کو ذرا بہتر اونٹ دے دو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو سود قرار دینے کی بجائے تبرک قرار دے دیں.
سب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب مینٹیلٹی سود کی بن جاتی ہے تو جو معاملات آسانی سے ہو بھی سکتے ہیں, سادہ معاملات, اس کو بھی سود کا نام دے دیا جاتا ہے. تو
مطلب لوگوں میں شعور کیا جائے کہ سود کیا چیز, ان چیزوں کو جائز رکھ سکتے ہیں, یعنی یہ بات کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہے اور میں واپس کرتے وقت بغیر کسی شرط کے اس کو بہتر طریقے سے واپس کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کاروبار کیا تھا, اس سے مجھے بہت فائدہ بھی ہو گیا ہے, میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہوں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. حکومت بھی اگر اپنے طور پر تبرک کی حیثیت سے یہ کہے کہ ہم یہ زائد دے رہے ہیں تاکہ ہم نے جو روپیہ استعمال کیا اس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے, تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی ظاہر ہے سود کا نظام چل رہا ہے تو ہر چیز اسی اصول پر قائم ہوتی ہے.
ایک سوال پرائز بانڈ کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انعامی رقم ہے, گورنمنٹ نے نام ہی اس کا پرائز رکھا ہے, تو کیا اس کا جواز ہے؟
نہیں, پرائز کس چیز کا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو جوا سمجھتے ہیں, وہ تو ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ جوئے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک فریق کے لیے لازمی نقصان کا عنصر اس میں شامل ہو, وہ یہاں نہیں ہے,
اس میں مل جاتا
ہے. یعنی آپ کی جو اصل رقم ہے وہ محفوظ ہے, آپ جب چاہے اس کو لے سکتے ہیں, تو جوا تو یہ ہے نہیں. البتہ اس میں جو قباحت ہے وہ یہ کہ سود ہی تھا, اب کیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ ہر ایک کو سود اس کا دیا جاتا, اس کو جمع کر کے ایک ترا ڈال کر 10-20-50 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس میں دوہری قباحت پیدا ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ سود کی حیثیت سے جو لوگ اس کے حقدار ہو گئے تو انہیں بھی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے سود ہی ہے یہ, یعنی اگر آپ میری اس منطق کو نہ بھی قبول کریں تب بھی بھارت سودی ہے. تو سود دیا جائے گا ورنہ اور چیز نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیواؤں کے معاملے میں یا دوسرے اور لوگوں کے بارے میں جو یہ ڈکلیئر کر دے کہ ہم مجبوری کیفیت میں ہیں, ہم ریٹائر ہو چکے ہیں, حکومت ان سے قرض لے اور کچھ زائد واپس کرنے کا فیصلہ کرے, اعلان کر دے اس بات کا, تو اس کے عدم جواز کا فتویٰ نہیں دینا.
صاحب اس میں غریبوں کی قید کیوں لگائیں؟ گورنمنٹ تو کسی کو بھی دے سکتی ہے, اس لیے کہ
بات یہ ہے کہ پھر جو لوگ عام لوگوں کی حیثیت سے حکومت کے ساتھ مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہرحال کچھ سود ہی لیں گے نا, جب بھی لیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس بات کی, حکومت اپنے وسائل اور حالات کے لحاظ سے اگر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو بہتر طریقے سے واپس کرے گی, تو بہتر طریقے سے واپس کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یعنی جب شرط ختم ہو جاتی ہے, ہمارے عام قرضوں میں بھی میں نے شرط نہیں لگائی آپ کو قرض دیتے وقت کہ آپ لازمن مجھے کچھ منصب دیں گے, آپ نے اپنے ذوق سے اپنے شوق سے دے دیا یا کہہ ہی دیا شروع میں کہ میں کچھ نہ کچھ دے دوں گا آپ کو اس معاملے میں اگر میرے لیے ممکن ہوگا, تو اس کو بہرحال ممنوع نہیں قرار دیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہماری شریعت میں آ جاتا ہے وہ ربع الفضل کا ہے, تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیں, پھر اس کے حوالے سے بعض سوالات ہیں جو ہمیں کرنے.
بعض روایات کی بنیاد پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نقد میں بھی ایک سود ہوتا ہے, لیکن ادھار میں سود سے تو سب واقف ہے, لیکن وہ نقد کی بعض صورتوں میں بھی کہتے ہیں کہ سود ہوتا ہے. میں نے جب اس پر تحقیق کی تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ مسئلہ اصل میں بعض روایتوں کے سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, راویوں کے سوء فہم کی وجہ سے ایک جملے کو انہوں نے دوسری روایت میں داخل کر دیا, اس روایت کے ایک جملے کو اس روایت میں داخل کر دیا, اس سے سب کا مفہوم غتر بود ہو گیا اور یہ ربع الفضل کا مسئلہ پیدا ہو گیا. لہذا اس کی حقیقت میں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دی ہے. میری جو اسلام پر کتاب ہے میزان, اس میں معیشت پر جو باب میں نے لکھا ہے, اس میں وہ دونوں روایتیں سامنے رکھ کے بتا دیا ہے کہ وہ اصل میں محفوظ ہیں, لیکن لوگوں نے ان کو خلط ملت کر کے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
مثال سے اسے اگر واضح کر دیں تو ناظرین کو سہولت.
اس روایت میں یہ بات بظاہر بیان کی گئی ہے کہ آپ کو اگر نقد پر بھی معاملہ کرنا ہے تو آپ بالکل برابر برابر کریں گے, اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. یہ بات ظاہر ہے کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اچھی قسم کی کھجور ہے, آپ کے پاس ذرا ردی قسم کی کھجور ہے, تو میں کیسے برابر برابر کر سکتا ہوں؟ یعنی اشیاء کے تبادلے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ کے پاس اگر اچھی کھجور ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ 2 کلو مجھے دیں اور میں اس کے جواب میں آپ کو 10 کلو بری کھجور دے دوں, تو یہ تبادلہ تو قیمت کے لحاظ سے ہوگا. اس میں وہ اصرار کرتے ہیں کہ اس کی قیمت لگائی جائے, اس طرح مبادلہ نہ کیا جائے. یہ بات روایتوں کی بنیاد پر, لیکن روایتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ وہ بھی ادھاری سے متعلق ہے, یعنی ان میں بھی کوئی بات اس طرح کی نہیں کہی گئی. ادھاری کے معاملات میں حضور نے 2 باتیں فرمائی. ایک تو یہ بات فرمائی کہ اگر سونا ادھار لو یا چاندی ادھار لو یا جو ادھار لو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ادھار لو تو اس کو برابر برابر ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ادھار جب
کوالٹی میں دینا چاہیے
اسی کوالٹی میں دینا چاہیے, ویسی ہی ہونی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی اصناف کا اختلاف ہو گیا تو کمی بیشی البتہ کر سکتے ہو. لیکن اصناف کے اختلاف کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ کیونکہ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا, ادھار کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے معاملہ سود تک پہنچ جائے, اس میں پھر زیادہ اچھا یہ ہے کہ قیمت طے کر کے اس کا مبادلہ کر لیا کرو. یہ سود سے بچنے کے لیے ایک ہدایت کی گئی تھی, اس کا ادھار ہی سے تعلق ہے. نقد کا مفہوم اس میں اصل میں خلط ملبس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, وہ میں نے واضح کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ میری تحقیق ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنی چیزوں کے بارے میں نے آرا دی ہے, میں ظاہر ہے کہ ایک تحقیق کرنے والا طالب علم ہوں, میں نے اس کے دلائل اپنی کتابوں میں بیان کر دیے. دوسرے اہل علم اگر اس سے کوئی اختلاف رکھتے ہوں اور آپ اس پر مطمئن ہوں تو آپ اس پر عمل کیجیے.
ٹھیک ہے. جیسا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑا پریکٹیکل سوال ہے, کہ قرضہ ایک آدمی دیتا ہے, سود اس میں انوالو نہیں ہے, لیکن جو قرضہ دینے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے 1000 روپے آج دیے ہیں, 5 سال بعد مجھے 1000 روپے جب ملیں گے تو اس کی جو قیمت ہوگی یعنی قوت خرید ہے وہ 500 بھی نہیں رہ جاتی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو آمادہ کرتا ہے کہ بھئی پیسے زیادہ ملیں یا کوئی اور شکل اس کی ہونی چاہیے. تو اگر اس بنیاد کے اوپر زیادہ پیسے لیے جائیں,
یہ جی معاشرہ اگر یہ طے کر لیتا ہے کسی موقع کے اوپر کہ آپ اصل قیمت جو حقیقی قیمت ہے اس کے لحاظ سے معاملات کریں گے, تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے کیا معیشت چل سکتی ہے, اس سے معاشی لحاظ سے کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے, کوئی بڑی خرابی تو نہیں پیدا ہو جائے گی, یہ بھی ماہرین معیشت کا کام ہے وہ دیکھیں. ورنہ انفلیشن کو ایڈجسٹ کر لینا یا اس کا کوئی طریقہ اختیار کر لینا یہ اسلامی لحاظ سے سود نہیں ہوگا, ممنوع نہیں ہوگا.
یعنی
ہم صرف اتنی بات ہی بتا سکتے ہیں. یعنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ جی میں نے آپ کو بجائے روپیہ قرض دینے کو سونا قرض دے دیا, میں سونا ہی واپس لوں گا آپ سے, تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر فرض کر لیجئے کہ انفلیشن کے لیے آپ نے افراط زر کے لحاظ سے اعلان کر دیا ہوا کہ 10% ہے 5% ہے اور یہ تمام ٹرانزیکشن میں ملحوظ رکھی جائے گی, تو اس پر اسلام میں اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس سے کیا معیشت چل سکتی ہے؟ کیا یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ کیا جا سکتا ہے دنیا اس کو کیوں اختیار نہیں کرتی؟ یہ معیشت کا سوال ہے اور اس پر اسی کے لحاظ سے غور بھی ہونا چاہیے.
اچھا, اس کی ایک شکل یہ بھی ہے سب کے لوگ ڈالر اور روپے کو آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں, تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا ہے روپے میں, وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈالر کی شکل میں دوں گا, تو اس میں تو کہیں سود انوالو نہیں ہوگا.
دیکھیے وہ بھائی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے, یعنی آپ نے کسی کرنسی کے ساتھ اس کو وابستہ کر لیا, وہ ذرا زیادہ مستحکم ہے. آپ نے سونے کے ساتھ وابستہ کر لیا, آپ نے کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ کر لیا, تو یہ چیز جو ہے اس پہ سود کا اطلاق نہیں ہوتا. اب یہ کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے لوگوں کو؟ یہ معیشت میں میرے نزدیک ایک اہم سوال ہے, اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. لیکن دینی لحاظ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سود,
یعنی افرادی طور پہ تو انفرادی طور پہ تو لوگ یہ معاملہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں باہر میں سمجھا
رہے. انفرادی طور پر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ جی میں فلاں کموڈٹی کے ساتھ یا فلاں چیز کے ساتھ وابستہ کر کے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں, پہلے یہ بات طے ہو جاتی ہے, اس پر اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سود ہے.
ٹھیک ہے. اچھا صاحب, ایک بڑا اہم جو سوال پیدا ہوتا ہے آج کل کے معاشی حوالے سے وہ یہ کہ انشورنس ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ اس میں بھی کچھ سود کا معاملہ ہے, یہ جوئے کا معاملہ ہے, تو اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟
جوئے کا معاملہ تو بالکل بھی نہیں ہے, یعنی یہ تو لوگوں کی مدد کی ایک اسکیم ہوتی ہے, اس لیے اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے. انشورنس اپنی ذات میں کوئی حرام چیز نہیں ہے.
جیسا اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص اچانک مر گیا تو اس کا جو مرنے والا ہے اس کے لواحقین کی تو گویا لاٹری نکلی ہے.
نہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کے لیے اگر یہ نظام بنا لیا گیا ہے کہ ہم سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اور فلاں آدمی کو فلاں طریقے کے مطابق فلاں ضرورت میں مل جائے گا, یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. بلکہ اب تو ممتاز اہل علم بھی اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ اس معاملے میں جو رویہ اختیار کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بات تبرو کی بات ہے, یعنی یہ تو سوسائٹی کی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں. البتہ چونکہ جو روپیہ بھی اس میں لیا جاتا ہے اس کو آپ نے رکھتے نہیں لینا ہوتا نا کہیں, اس کو سود ہی کی اسکیموں میں بعض اوقات یا اس کے ایک بڑے حصے کو انویسٹ کر دیا جاتا ہے, وہ ظاہر ہے پورے نظام کا مسئلہ ہے اور وہ کباہت اس کے اندر موجود رہے گی. لیکن اپنی ذات میں انشورنس کوئی غلط چیز ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے کسی طرح بھی.
ٹھیک. اچھا صاحب, ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ ہمارے یہاں شیئر مارکیٹ کے حوالے سے کہ لوگ اس کے شیئرز لے لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا
اس میں بھی دو چیزیں جی. ایک تو سادہ طریقے پہ آپ نے شیئرز لے لیے, اس میں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز جو ہے وہاں پر فارورڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے جس میں بعض اوقات چھٹے کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پوری معیشت گویا آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرد تو کیا کرے گا اور کیا اقدام کرے گا, لیکن ریاست کو چاہیے کہ اس میں قانون سازی کرے تاکہ جس طرح لوگوں کے پیسے بے اکبر ڈوبتے ہیں اور جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے. سٹے بازی کا تھا ایک پورا ماحول وہاں بن جاتا ہے بعض اوقات, اور وہ بہرحال آپ دیکھتے ہیں پچھلے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اچانک اوپر اور اچانک نیچے یہ معاملات ہوئے, اس کو بہتر کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں انفرادی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, یہ ریاست کا کام ہے کہ ایسے معاملات کو کنٹرول کرے تاکہ لوگوں کو اس طرح کے نقصانات نہ ہوں.
اچھا جیسا بہت سے لوگ بینکوں کے شیئر جو ہے وہ خرید لیتے ہیں, تو بینک تو کیا ان کے شیئر لینے جائز ہیں؟
نہیں, اس کی نوعیت تو ظاہر وہی ہوگی, جو اپنی ذات میں غلط کام ہے اس میں جب آپ شریک ہوں گے اور اس کے نفع میں شریک ہوں گے تو وہ چیز تو ممنوع رہے گی, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن سارے لوگ بینکوں ہی کا کام نہیں کر رہے ہوتے, اور بھی بہت سے کام کر رہے ہوتے.
جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, سود کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. سود ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حرام رہا ہے, مگر عصر حاضر کی روح میں یہ کچھ اس طرح سرائیت کر گیا ہے کہ بظاہر اس سے بچنا آسان نہیں رہا ہے. لیکن جس شخص کو یہ یقین ہے کہ اسے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, اس کے لیے آج بھی یہ ممکن ہے کہ وہ سود سے بچ سکے. لیکن شرط یہ ہے کہ دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے. ہمارا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.